السلام علیکم. وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پینٹاگون کے عہدیداروں کو کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زمینی رسائی دے دی ہے تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے. اس بارے میں پاکستان کی طرف سے اب تک کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا. البتہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چند روز پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں انکار کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا امریکہ کو بیسس دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. حالیہ پینٹاگون بیان کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ یا کسی حکومتی شخصیت کی طرف سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی موجودگی چاہتا ہے اور افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر ممکن ہے کہ پاکستان غیر اعلانیہ طور پر امریکہ کو سہولت فراہم کرے. جنوبی وزیرستان کے بعد ملحقہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں بارودی سرنگوں اور دیگر بارودی مواد کی موجودگی انسانی زندگیوں کے لیے خطرات کا باعث بنے ہوئے ہیں. پچھلے ہفتے شمالی وزیرستان کی تحصیل اسپن بام میں دو واقعات میں 6 بچے زخمی ہوئے ہیں، جن کے بعد قبائلیوں بشمول سرکردہ رہنماؤں نے شمالی وزیرستان کے انتظامی مرکز میران شاہ میں ایک مظاہرہ کیا. جنوبی وزیرستان میں پچھلے کئی برسوں سے بارودی سرنگوں کے پھٹنے کے واقعات میں 25 سے زیادہ افراد ہلاک اور لگ بھگ 150 زخمی ہوئے ہیں. طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی مزید شدت اختیار کر گئی ہے. طالبان کی پیش قدمی روکنے اور آپریشنز کی قیادت کے لیے افغان آرمی چیف جنرل محمد یاسین ضیاء شورش زدہ صوبے لغمان پہنچ گئے ہیں. طالبان کی جانب سے جمعے کو لغمان صوبے کے ضلع دولت شاہ پر قبضے کے بعد مزید علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوششیں جاری ہیں. اطلاعات کے مطابق اتوار کو طالبان نے کئی اہم سیکیورٹی پوسٹوں پر قبضے کیے، جس کے بعد وہ لغمان صوبے کے دارالحکومت مہترلام کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. لغمان صوبے کے رہائشیوں اور سیکیورٹی ذرائع نے مہترلام کے بعض علاقوں اور قیدیوں کی مرکزی جیل کے قریب گھمسان کی لڑائی کی تصدیق کی ہے. افغان میڈیا کے مطابق شمالی صوبے بغلان کے کئی اضلاع میں بھی گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے، جبکہ صوبائی دارالحکومت پل خمری کے قریب بھی جھڑپوں کی اطلاعات ہیں. طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی میں شدت ایسے موقع پر آئی ہے جب امریکہ اور یورپی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کا 1 مئی سے افغانستان سے انخلا کا عمل جاری ہے. 1 مئی کے بعد سے طالبان نے کئی صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کی دھمکیاں دی ہیں اور رپورٹس کے مطابق انہوں نے اب تک 4 اضلاع پر قبضہ بھی کر لیا ہے. طالبان کے قبضہ کیے جانے والے اضلاع میں سے 2 افغان دارالحکومت کابل سے 70 کلومیٹر کی مسافت پر ہیں. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے عائد کی گئی امریکی پابندیاں اٹھانا موجودہ انتظامیہ کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. پیر کو ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں ان پابندیوں کو ہٹانے کی شرط کو سودے بازی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. ایک دن پہلے ہی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ ایران امریکہ کی معاشی پابندیوں کے خاتمے کے لیے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر تیار ہوگا یا نہیں. اینٹونی بلنکن نے ایک علیحدہ انٹرویو میں سی این این کو بتایا کہ ویانا میں مذاکرات میں امریکہ اور ایران نے واقعی پیش رفت کی ہے اور آئندہ چند روز میں مذاکرات کا 5واں دور منعقد کیا جائے گا. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن پیر کو مشرق وسطی روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں کے علاوہ خطے میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات کریں گے. یہ دورہ غزہ میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے واشنگٹن کی کوششوں کا حصہ ہے. اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان کئی روز تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد اتوار کو اسرائیلی پولیس کے حصار میں 120 یہودیوں کو مسجد اقصی کے احاطے تک آنے کی اجازت دے دی گئی. مسجد اقصی میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد ہی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی. 10 مئی سے شروع ہونے والی یہ لڑائی 11 روز تک جاری رہی تھی، جس کے بعد اسرائیل اور حماس جنگ بندی پر متفق ہوئے تھے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پینٹاگون کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زمینی رسائی دے دی ہے تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے. اس بارے میں پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا. البتہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چند روز قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں انکار کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا امریکہ کو بیسز دینے کا کوئی ارادہ نہیں. پینٹاگون کے حالیہ بیان کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ یا کسی حکومتی شخصیت کی طرف سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ خطے میں اپنی موجودگی چاہتا ہے اور افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر ممکن ہے کہ پاکستان غیر اعلانیہ طور پر امریکہ کی سہولت کاری کرے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تھوڑی دیر کے بعد. پاکستان میں کئی معاشی ماہرین اور حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کی جانب سے معاشی ترقی کی رفتار کو 4% کے قریب ظاہر کرنے کے تخمینے پر حیران نظر آتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے ملکی معیشت کو سنگین بحرانی کیفیت سے گزرنا پڑا ہے. ایسے میں 3.94% کی رفتار سے معاشی ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں. تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار مکمل طور پر آزادانہ طور پر تیار ہوئے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معیشت میں استحکام کے ساتھ نمو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس خبر کی تفصیل جانیے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
پاکستان کی قومی اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کے بعد حکام نے بتایا کہ رواں مالی سال کے دوران ملک کی مجموعی قومی پیداوار 3.94% رہنے کی توقع ہے. ترقی کی یہ متوقع شرح کا اندازہ 6 سے 9 ماہ کے دوران حاصل ہونے والے ڈیٹا پر کیا گیا ہے. مجموعی قومی پیداوار کے ان عبوری اعداد و شمار کی بنیاد زرعی، صنعتی اور خدمات کے شعبوں میں بہتر کارکردگی کی بنیاد پر ہے. لیکن رواں سال 29 مارچ کو جاری ہونے والی ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سال 2021-23 کے دوران پاکستان کی اوسط ترقی کی رفتار 2.2% رہے گی. جبکہ پاکستان کے مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک میں شرح نمو 3% رہنے کی توقع ظاہر کی گئی تھی جو اس سے پہلے نومبر 2020 میں 2% متوقع تھی. لیکن حیران کن طور پر قومی اکاؤنٹس کمیٹی کی تخمینے کے مطابق یہ شرح 4% کے لگ بھگ رہے گی. ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال ملک کی تاریخ میں جی ڈی پی کی شرح دوسری پست ترین شرح تھی جس کی وجہ سے رواں سال کے تخمینے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ دوسری وجہ حکومت کی جانب سے گندم کی پیداوار کا زیادہ تخمینہ لگانا ہے جو ان کے خیال میں آگے جا کر غلط ثابت ہو سکتا ہے.
ہم پچھلے سال کافی لو بیس سے میجر کر رہے ہیں اس سال کی جی ڈی پی, تو اس جب لو بیس سے جب میجر ہوگا نا تو اس کا ریٹ آف انکریز بڑا بڑا سا نظر آئے گا. ویٹ کراپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے. تمام لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ 26 ملین ٹن ہوگا, یہ 27.3 ملین ٹن دکھایا گیا ہے.
کئی ماہرین معاشیات جی ڈی پی کے شرح میں اضافے کے تخمینے پر حیرانگی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک جانب کرونا وبا کی وجہ سے ملک میں رواں سال بھی سفری پابندیاں, صنعتیں اور دیگر خدمات کے شعبے زیادہ عرصے بند ہی رہے ہیں, لیکن دوسری جانب حکومت کے تخمینے اس بارے میں بہتر رائے دیتے نظر آتے ہیں جو کہ حقیقت کے قریب دکھائی نہیں دیتا. جبکہ حزب اختلاف کی جماعتیں بھی اس بارے میں حکومتی رائے کو مسترد کرتی دکھائی دیتی ہیں. بعض سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے وفاقی ادارہ شماریات پر دباؤ ڈال کر تخمینوں کو تبدیل کیا. تاہم وزیر خزانہ شوکت ترین نے ان اعداد و شمار کے اجرا میں حکومتی دباؤ کے الزامات کو مسترد کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت میں کسی حد تک استحکام کے ساتھ نمو بھی آنا شروع ہو گئی ہے. نمو کی شرح کو بعض افراد نے بلا وجہ متنازع بنا دیا ہے.
اسٹیبلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک گروتھ بھی آنا شروع ہو گئی ہے, تو یہ 3.94 جس کو لوگوں نے کانٹروورشل بنا دیا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے, بیکاز یہ ایک بڑے شفاف طریقے سے پلاننگ ڈویژن نے کیا ہے, فائنانس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
حکومت کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام اور کرونا کی صورتحال میں بہتری آنے پر آئندہ سال معاشی ترقی کی شرح 5% تک ہو سکتی ہے اور اس سے اگلے سال یہ شرح 6% یا اس سے بھی زیادہ جا سکتی ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے رواں سال حج کے لیے 60,000 عازمین کی تعداد مقرر کر دی ہے, جبکہ پاکستان نے سعودی عرب سے درخواست کی ہے کہ چینی ویکسین کو سعودی عرب کی تسلیم شدہ ویکسینز کی فہرست میں شامل کیا جائے. وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ 60,000 افراد میں سے 45,000 غیر ملکی اور 15,000 سعودی شہری حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس 60,000 افراد کے کوٹے میں سے پاکستان کو بھی کوٹے کوٹا ملے گا. گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
پیر نور الحق قادری کے بقول سعودی حکومت نے یہ اعلان 9 صفحات پر مشتمل احتیاطی تدابیر اور شرائط کے ساتھ جاری کیا ہے. وزیر مذہبی امور کا کہنا ہے کہ حج کے لیے عمر کی حد 18 سے 60 سال ہوگی اور ان افراد کو مطلوبہ جسمانی صحت کا سرٹیفکیٹ لازمی دینا ہوگا. پیر نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ مستند کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ اور پی سی آر ٹیسٹ کا منفی آنا لازمی ہوگا. قبل ازیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ رواں برس حج کی ادائیگی کے لیے کرونا ویکسین لگوانی ہوگی اور مکمل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا. دوسری جانب پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ ریڈیو پاکستان کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ چین کی سائنو فارم ویکسین کو بھی منظور شدہ ویکسینز کی فہرست میں شامل کر لے. پاکستان میں ابتدان لاکھوں افراد کو چین کی سائنو فارم ویکسین کی خوراکیں لگائی گئی ہیں. تاہم عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منظوری کے باوجود سعودی عرب نے اسے منظور شدہ ویکسینز کی فہرست میں شامل نہیں کیا. سعودی عرب کی جانب سے تسلیم شدہ ویکسینز کی فہرست میں فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسینز شامل ہیں. علاوہ ازیں مسجد الحرام سے منسلک ٹویٹر اکاؤنٹ حرمین کے مطابق سعودی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ رواں برس دنیا بھر سے 60,000 افراد حج ادا کر سکیں گے. ان افراد میں مقامی اور غیر ملکی زائرین شامل ہوں گے. حرمین نے سعودی وزارت صحت کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حج کی ادائیگی کے لیے آنے والے افراد کی عمر 18 سے 60 برس کے درمیان ہونا ضروری ہوگی. حرمین کے ٹویٹ کے مطابق حج کے خواہش مندوں کو یہ ثبوت دینا لازمی ہوگا کہ انہیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران کسی بیماری کی وجہ سے اسپتال نہیں جانا پڑا. حرمین نے وزارت صحت کے حوالے سے مزید بتایا کہ زائرین کو اپنے ملک کے صحت حکام، ہسپتال یا وزارت کی طرف سے فراہم کردہ ویکسین کارڈ لازمی فراہم کرنا ہوگا. زائرین کے لیے ضروری ہوگا ان کو لگائی گئی ویکسین سعودی عرب کی وزارت صحت کی منظور کردہ فہرست میں شامل ہو. حرمین کے مطابق زائرین اگر غیر ملکی ہیں تو انہیں سعودی عرب آمد پر 3 دن کا لازمی قرنطینہ کرنا ہوگا. گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے کئی ملکوں سے آنے والے سیاحوں پر لازمی قرنطینہ کی پابندی ہٹانے کا اعلان کیا تھا. سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ 20 مئی سے ملک میں داخل ہونے والے وہ غیر ملکی شہری جو کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں یا حال ہی میں عالمی وبا کا شکار ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں، انہیں حکومت کے مختص کردہ ہوٹلوں میں قرنطینہ میں رہنے کی ضرورت نہیں. کورونا وائرس کے باعث گزشتہ برس محدود تعداد میں افراد حج کی سعادت حاصل کر سکے تھے.
جنوبی وزیرستان کے بعد ملحقہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں بارودی سرنگوں اور دیگر بارودی مواد کی موجودگی انسانی زندگیوں کے لیے خطرات کا باعث بنی ہوئی ہے. شمالی وزیرستان کی تحصیل سپن وام میں گزشتہ ہفتے ہونے والے 2 واقعات میں 6 بچے زخمی ہو گئے تھے. ان واقعات کے بعد قبائلیوں بشمول سرکردہ رہنماؤں نے شمالی وزیرستان کے انتظامی مرکز میران شاہ میں ایک مظاہرہ کیا، جس کا مقصد ان بارودی سرنگوں کے ناکارہ بنانے میں حکومتی اداروں سے ذمہ داریاں پوری کرنے اور عام لوگوں میں آگاہی شعور اجاگر کرنا تھا. جنوبی وزیرستان میں پچھلے کئی برسوں سے بارودی سرنگوں کے پھٹنے کے واقعات میں 25 سے زیادہ افراد ہلاک اور لگ بھگ 150 زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
جنوبی وزیرستان کے بعد افغانستان سے ملحقہ ایک اور قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بھی بارودی سرنگوں کی موجودگی مقامی لوگوں، بالخصوص بچوں اور کی زندگیوں کے لیے خطرات کا باعث بن رہے ہیں. چند روز قبل شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ میں مقامی قبائلیوں نے بارودی سرنگوں کی موجودگی کے خلاف اور عام لوگوں میں آگاہی شعور اجاگر کرنے کے لیے ایک پرامن مظاہرہ کیا. مظاہرے میں شامل قبائلی رہنما ملک لیاقت نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
مالی وزیرستان جو ایک ہفتہ ان میں 2 واقعے تحصیل سپیروان میں ہو گئے، جن میں 4 بچے پہلے مائن میں جو ایک ہاتھ کاٹ چکا ہے اور 3 سیریس انجر ہے. دوسرا واقعہ جو اسکول کے بچے تھے، ایک کا دونوں ہاتھ اور ایک آنکھ چلی گئی ہے اور ایک کا آنکھ. اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں. سپیروان میں کم از کم میکسیمم 14-12 بچے یا 13 بچے مائن کے شکار ہو گئے.
قبائلی رہنما ملک لیاقت نے کہا،
آگاہی پروگرام تھا اور ساتھ ساتھ ہم نے ریاست کے اور ادارے سے یہی ڈیمانڈ تھا ان چیز کو صاف کیا جائے. بچوں کو، والدین کو ہم نے آگاہی پروگرام سے بھی یہ کرنا تھا کہ اس طرح چیز اگر ہو اس کے انٹر رکھا جائے یا کوئی اور چیز رکھا جائے جو ہمارے سر سے پھر سے ان کو اطلاع دیا جائے.
ان بارودی سرنگوں کے بارے میں شمالی وزیرستان سے ملحقہ جنوبی وزیرستان کے صحافی وحید محسود کا کہنا ہے،
نجات آپریشن خط ختم ہوا ہے. اس کے بعد جب وزیرستان کو کلیئر ڈکلیئر کیا آرمی نے, تو اس کے بعد جب وہاں پہ لوگ منتقل ہوئے, اس کے بعد یہ بارودی سرنگے کے دھماکے شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہے. اس میں تقریباً 225 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں, اس میں 25 کے آس پاس لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں, اور اس میں تقریباً 150 سے زیادہ اس میں جو نا بچے, خواتین, بوڑھے معذور ہو گئے.
بارودی سرنگوں کی موجودگی اور ناکارہ بنانے کے بارے میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے بتایا,
اس میں کام جاری ہے. ہماری فورسز جو ہے وہ کلیئر کر رہی ہیں, کافی جگہوں پہ کلیئرنس ہو بھی چکی ہے, کچھ جگہوں پہ جاری ہے. امید ہے انشاءاللہ یہ معاملات جو ہے وہ جلدی کلیئر ہو جائیں گے.
چند ہفتے قبل پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل افتخار بابر نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں کہا تھا کہ ابھی تک جنوبی وزیرستان سمیت مختلف قبائلی علاقوں میں 48,000 سے زیادہ بارودی سرنگیں ناکارہ بنا دی گئی ہے, جبکہ باقی کے ناکارہ بنانے کا عمل جاری ہے.
قومی اسمبلی کی ریاستوں اور سرحدات کے بارے میں قائمہ کمیٹی میں شامل ممبران نے چند ہفتے قبل مختلف قبائلی اضلاع بشمول شمالی و جنوبی وزیرستان میں بارودی سرنگوں کی موجودگی اور پھٹنے کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہوئی حکومت سے ان بارودی مواد کو ناکارہ بنانے کا مطالبہ کیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت میں جہاں ایک طرف کرونا کے مثبت کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے, وہیں دوسری طرف کرونا سے ہونے والی جامعہ اموات کی تعداد اب بھی 4,000 سے زائد ہے. وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,22,315 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی, جبکہ 4,454 افراد ہلاک ہو گئے. اسی کے ساتھ بھارت میں کرونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3,03,720 تک پہنچ گئی. امریکہ اور برازیل کے بعد بھارت تیسرا ملک بن گیا ہے جہاں اب تک کرونا 3,00,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اسی دوران بھارت میں بلیک فنگس کے کیسز میں بتدریج اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اب تک بلیک فنگس کے 8,800 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
رپورٹوں کے مطابق 5 ریاستوں تمل ناڈو, مہاراشٹر, کرناٹک, کیرالا اور آندھرا پردیش میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ویکسین لگانے کا عمل بھی جاری ہے. اب تک ویکسین کی 19 کروڑ سے زائد خوراکیں دی جا چکی ہیں. حالانکہ ویکسین کی قلت کی وجہ سے متعدد ریاستوں میں بہت سے مراکز بند ہو گئے ہیں. دریاسنا بھارت میں کرونا کے صحت یاب ہو جانے والے مریضوں میں بلیک فنگس نامی بیماری میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اب تک بلیک فنگس کے تقریباً 9,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کرونا کے مریضوں میں قوت مدافعت کم ہو جانے کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے. بلیک فنگس کے نصف کیسز گجرات اور مہاراشٹر میں درج ہوئے ہیں. مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اسے وبا قرار دے دیں. ملک کے معروف ماہر امراض چشم ڈاکٹر الطاف اکبر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس مرض کی سنگینی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا,
اگر آپ لٹرلی دیکھا گیا تو مورٹیلٹی کا اگر صرف سائنس انوالو ہوا ہے اراؤنڈ 50% مورٹیلٹی ہے. اگر آپ کو لنگس انوالو ہوئے یا آپ اسپورٹس اندر لے لیے فنگس اور لنگس میں جیسا کووڈ میں انفیکٹ ہوتا ہے وائرس ویسا انوالو ہوا ہے تو اراؤنڈ 75% مورٹیلٹی ہے. اگر آپ کو پورا باڈی پہ اثر ہوا یعنی کہ اٹ کین گو ان ٹو لیور, لنگس, ہارٹ, ہر چیز, سپلین, کڈنی, ہر چیز پہ انوالو ہے تو 98% مورٹیلٹی ہے.
اس سوال پر کہ اس وقت جبکہ کرونا کے کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کہ شرح اموات کم نہیں ہو رہی, انہوں نے کہا کہ 15-20 روز قبل جو لوگ اسپتالوں میں داخل ہوئے تھے زیادہ تر موتیں انہی لوگوں میں سے ہو رہی ہیں.
15 دن پہلے آپ کے کیسز بہت زیادہ تھے, اس کی مورٹیلٹی اب بتائے گا. ٹھیک ہے, اب کیسز کم ہوئے تو مورٹیلٹی بھی 15 دن کے بعد, 1 ویک, 10 ڈیز کے بعد وہ بھی کم ہو جائے گا نا.
ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا کی تیسری لہر آنے سے قبل ویکسین کی زیادہ سے زیادہ خوراکیں تیار کرنے کی ضرورت ہے. حکومت مزید کمپنیوں کو ویکسین بنانے کی اجازت دینے پر غور کر رہی ہے. کو ویکسین بنانے والی بھارت بایو ٹیک کی بنگلور شاخ میں جولائی اگست تک ویکسین بنانے کا عمل شروع ہو جائے گا. دریاسنا وزیر خارجہ ایس جے شنکر اس وقت امریکہ کے 5 روزہ دورے پر ہیں. ذرائع کے مطابق ویکسین کی حصول یابی ان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
آ رہی ہے اب اسلام آباد سے. آصم علی رانا کی رپورٹ پیش کرتے ہیں جس سے پروگرام کا آغاز کیا۔ پینٹاگون کے عہدیدار کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زمینی رسائی دے دی ہے تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے۔ اس بارے میں پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا۔ البتہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چند روز قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں انکار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا امریکہ کو بیسز دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پینٹاگون کے حالیہ بیان کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ یا کسی حکومتی شخصیت کی طرف سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ خطے میں اپنی موجودگی چاہتا ہے اور افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر ممکن ہے کہ پاکستان غیر اعلانیہ طور پر امریکہ کی سہولت کاری کرے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے دفاع ڈیوڈ ایف ہیلوے نے امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا کہ امریکہ پاکستان سے اپنی بات چیت جاری رکھے گا کیونکہ اس کا افغانستان میں امن کی بحالی میں کلیدی کردار ہے۔ ڈیوڈ ایف ہیلوے کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس نے افغان امن عمل کی حمایت کی۔ افغانستان میں ہماری فوجی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زمینی رسائی دی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مستقبل کی حمایت اور کردار ادا کرنے اور افغانستان میں امن کے لیے ہم پاکستان سے اپنی بات چیت جاری رکھیں گے۔ انگریزی اخبار ڈان کے مطابق پاکستان نے امریکہ کو افغانستان میں اس کی فوجی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے فضائی حدود استعمال کرنے اور زمینی رسائی دی ہے۔ اس بارے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 11 مئی کو دفتر خارجہ میں ہونے والی بریفنگ میں مکمل تردید کی تھی۔
پاکستان کا کوئی اڈے دینے کا، بوٹس آن دا گراؤنڈ کا دینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ بارہا جو اس چیز کو چھالا جاتا ہے، اسپیکولیشن کی نظر ہوتی ہے، یہ چیز کیا سرائیاں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کیا سرائی کو یہ دم توڑ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
ڈیوڈ ایف ہیلوے کا کہنا تھا کہ امریکی محکمہ دفاع اس وقت اپنے انٹیلیجنسی ساتھیوں کے ساتھ درست انتظامات، تعلقات اور فریم ورک کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ افغانستان دوبارہ کبھی دہشت گردوں کے لیے جنت ثابت نہ ہو۔ اس بارے میں تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ امریکہ کو خطے میں افغانستان سمیت دیگر ممالک پر نظر رکھنے کے لیے موجودگی ضروری ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان کی طرف سے سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا اور کیونکہ ایسی دفاعی پالیسیاں فوج تشکیل دیتی ہے، لہٰذا اس پر پاکستان کے اندر زیادہ رد عمل کا بھی امکان نہیں۔
ان کو بیسز کہیں یا یہ سہولت ہے، ایک لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ پوری طور سے بیسز ہی ہوں، یہ ممکن ہے کہ کچھ ایک دو جہاز موجود ہوں یا ان کے جہاز کبھی آئیں اور چلے جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہاں اڈے دیے گئے ہوں اور ایک کوئی اس طریقے کا معاہدہ ہوا۔ امریکہ کو تو ڈیفینیٹلی وہ چاہے گا، اور پاکستان اس وقت امریکہ سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے اور کس طریقے سے حالات بدلیں جب امریکن افواج کی پوری طور سے انخلا ہو جائے۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی حمایت جو ہے چین کی حمایت کے ساتھ اور دوسرے بڑے ممالک کی حمایت کے ساتھ قائم رہے۔
پاکستان نے اس بارے میں اب تک کوئی اعلان نہیں کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ پاکستان کا امریکہ کو ایئر بیس دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی امریکی انتظامیہ سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ پینٹاگون کے بیان کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے اب تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ادھر افغانستان میں طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی مزید شدت اختیار کر گئی۔ طالبان کی پیش قدمی روکنے اور آپریشنز کی قیادت کے لیے افغان آرمی چیف جنرل محمد یاسین ضیاء شورش زدہ صوبے لغمان پہنچ گئے۔ طالبان کی جانب سے جمعے کے روز لغمان صوبے کے ضلع دولت شاہ پر قبضے کے بعد مزید علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کے روز طالبان نے کئی اہم سیکیورٹی پوسٹوں پر قبضے کیے، جس کے بعد وہ لغمان صوبے کے دارالحکومت مہترلام کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ لغمان صوبے کے رہائشیوں اور سیکیورٹی ذرائع نے مہترلام کے بعض علاقوں اور قیدیوں کی مرکزی جیل کے قریب گھپسان کی لڑائی کی تصدیق کی۔ لغمان صوبے میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ہونے والی لڑائی میں فریقین کے جانی نقصانات کی بھی اطلاع ہیں، تاہم فوری طور پر اس کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
افغان میڈیا کے مطابق شمالی صوبے بغلان کے کئی اضلاع میں بھی گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے، جبکہ صوبائی دارالحکومت پلے خمری کے قریب بھی جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے بھی اتوار کو تصدیق کی ہے کہ آرمی چیف محمد یاسین ضیاء دیگر سیکورٹی حکام کے ہمراہ لغمان صوبے پہنچے ہیں اور وہ طالبان کے خلاف جاری آپریشنز کی قیادت کر رہے ہیں۔ طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی میں شدت ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب امریکہ اور یورپی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو نے 1 مئی سے افغانستان سے انخلا کا عمل شروع کر دیا ہے۔ 1 مئی کے بعد سے طالبان نے کئی صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کی دھمکیاں دی ہیں اور رپورٹس کے مطابق انہوں نے اب تک 4 اضلاع پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ طالبان کے قبضے میں آنے والے اضلاع میں سے 2 افغان دارالحکومت کابل سے 70 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہیں۔ افغان فورسز اور طالبان کے درمیان رواں ماہ کے آغاز سے اب تک دونوں جانب سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ افغان شہریوں کی بھی بڑی تعداد اس لڑائی کی نظر ہو چکی ہے۔ فریقین نے عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کی تھی، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان صوبے لغمان کے جنگ زدہ ضلع دولت شاہ میں طالبان کے طویل محاصرے کے بعد سیکورٹی فورسز علاقے سے نکل گئی ہیں، جس کے بعد طالبان وہاں قابض ہو گئے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ماہ امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ ان کے حکم کے مطابق امریکہ کے لگ بھگ 2500 اور نیٹو کے تقریباً 7000 اہلکار 11 ستمبر تک افغانستان سے واپس اپنے ملکوں کو روانہ ہو جائیں گے۔ افغانستان سے افواج کے مکمل انخلا کا بائیڈن کا اعلان گزشتہ برس فروری میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت طالبان نے غیر ملکی افواج کو نشانہ نہ بنانے کی ضمانت دی تھی۔ تاہم امریکہ کے اصرار کے باوجود طالبان کی جانب سے حملوں میں کمی کے مطالبات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ البتہ امریکہ کے حکام نے ان خدشات کو مسترد کر دیا ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد افغان فورسز طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کو شدید تشویش ہے کہ طالبان کے ساتھ موجودہ امن مذاکرات اور امریکی افواج کے غیر مشروط انخلا کے ساتھ ابھی یہ اعتماد پیدا نہیں ہو سکا کہ افغانستان کی حکومت گزشتہ 20 سالوں کے دوران افغان عوام کے لیے انسانی حقوق کی پاسداری سے حاصل ہونے والے فوائد کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے، خاص طور پر ملک میں جاری جنگوں اور سیاسی عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے۔ پھر دوحا امن مذاکرات کے لیے طالبان کے وفد کی موجودہ تشکیل میں خواتین کی نمائندگی 0 ہے، جبکہ افغانستان کی حکومت کے وفد میں بھی خواتین کی شرکت محدود ہے، جس سے خواتین کے حقوق کا احترام، تحفظ اور ان کی تکمیل کے عہد کی پاسداری کے بارے میں بھی تشویش پیدا ہوئی ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے عائد کی گئی امریکی پابندیاں اٹھانا موجودہ انتظامیہ کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ پیر کے روز ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ ایران کے جوہری پروگرام کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں ان پابندیوں کو ہٹانے کی شرط کو سودے بازی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ ایسا کرنا ٹرمپ کے کام نہیں آیا، آپ کے کام بھی نہیں آئے گا۔ ایک روز پہلے ہی امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا تھا کہ یہ بات واضح نہیں کہ ایران امریکہ کی معاشی پابندیوں کے خاتمے کے لیے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر تیار ہوگا یا نہیں۔ ایران نے 2015 کے بین الاقوامی جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے دوسرے ملکوں کے سفارتکاروں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کیے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد ایران کے جوہری عزائم کو محدود کرنا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پر امن مقاصد کے لیے ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک علیحدہ انٹرویو میں CNN کو بتایا کہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ اور ایران نے واقعتاً پیش رفت کی ہے اور آئندہ چند روز میں مذاکرات کا 5واں دور منعقد کیا جائے گا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ امریکہ تجارتی پابندیاں اٹھانے کے لیے تیار ہے، بعد میں ایک سینئر ایرانی اہلکار نے اس بیان کی تردید کر دی تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن پیر کے روز مشرق وسطی روانہ ہو گئے، جہاں وہ اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں کے علاوہ خطے میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ یہ دورہ غزہ میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے واشنگٹن کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اعلیٰ ترین امریکی سفارتکار کی حیثیت سے خطے میں بلنکن کا پہلا دورہ ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی انتظامیہ اور اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ غزہ اور اس میں تعمیر نو کی کوششوں کے لیے تیز تر انسانی امداد اور عالمی حمایت حاصل کی جا سکے۔ بلنکن نے اتوار کے روز CNN ٹیلیفون سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری توجہ مسلسل اس بات پر ہے کہ انسانی بحران سے نپٹا جائے، تعمیر نو کا کام شروع کیا کیا جائے اور گرم جوشی سے ہر ایک کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ، خطے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے۔ دری اسنا مصری مصالحت کاروں نے غزہ کا دورہ کیا اور مغربی کنارے میں حماس کے حریف یعنی فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ اس کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ جنگ بندی مصر کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی۔ ادھر اقوام متحدہ میں سلامتی کاؤنسل کے ارکان نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ ہفتے کے اختتام پر جاری کیے گئے بیان میں یہ مطالبہ بھی دہرایا گیا کہ پرامن طریقے سے ساتھ ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی سرحدوں کے تحفظ اور احترام پر قائم دو جمہوری ریاستوں اسرائیل اور فلسطین کے قیام کے خواب کی بنیاد پر خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنایا جائے۔ ادھر اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان کئی روز تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد اتوار کے دن اسرائیلی پولیس کے حصار میں 120 یہودیوں کو مسجد اقصی کے احاطے تک آنے کی اجازت دے دی گئی۔ مسجد اقصی میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد ہی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
مسجد اقصی کے نگراں ادارے اسلامک اتھارٹی وقف نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی پولیس نے اتوار کو یہودیوں کو مسجد اقصی کے احاطے تک پہنچانے کے لیے نوجوان فلسطینیوں کو راستے سے ہٹایا، جبکہ 45 برس سے کم عمر فلسطینیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا۔ وقف نے دعویٰ کیا کہ اس دوران 6 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے داخلے سے قبل شناختی دستاویزات طلب کی جاتی رہیں۔ البتہ اسرائیلی پولیس نے کسی بھی عمر کے شخص کے داخلے پر پابندی کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے پبلک آرڈر کی خلاف ورزی پر 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کی ترجمان مکی روسن فیلڈ نے کہا کہ یہ مقام باقاعدہ دوروں کے لیے کھلا تھا اور پولیس نے واقعات کو روکنے کے لیے اس علاقے کا تحفظ کیا تھا۔ تاہم وقف کا کہنا ہے کہ 4 مئی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہودیوں کو اس مقام کا دورہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ 10 مئی سے شروع ہونے والی یہ لڑائی 11 روز تک جاری رہی تھی، جس کے بعد اسرائیل اور حماس نے جنگ بندی پر متفق ہو گئے تھے۔ البتہ جنگ بندی کے کچھ گھنٹوں بعد ہی جمعے کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں نماز جمعہ کے بعد اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں میں تصادم ہوا تھا۔ تاریخی شہر یروشلم مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس شہر سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر میں مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جبکہ یہودی بھی اس مقام کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اس مقام پر اکثر اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی دیکھی جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں مذہبی اور قوم پرست یہودیوں کی بڑی تعداد نے اس مقام کا دورہ کیا ہے، جس پر فلسطینیوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ اسرائیل بالآخر اس کمپاؤنڈ کو حاصل کرنے یا اسے تقسیم کرنے کا منصوبہ کر رہا ہے۔ البتہ اسرائیل کی حکومت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ اس کا اس مقام کی حیثیت تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، جسے اردن کی نگرانی میں ایک وقف دیکھتا رہے۔ 11 روز تک جاری رہنے والی اسرائیل اور حماس کی لڑائی میں غزہ میں اسرائیل نے بمباری کی تھی، جبکہ حماس اور دیگر مسلح گروہوں نے اسرائیل کی طرف 4,000 سے زائد راکٹ برسائے تھے۔ اس لڑائی میں 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں اکثریت فلسطینیوں کی تھی۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے جمعے کو کہا تھا کہ اس لڑائی سے لگ بھگ 7 لاکھ فلسطینی متاثر ہوئے، جبکہ بجلی کے نظام اور پانی کی فراہمی کو بھی نقصان پہنچا۔ گروپ کا کہنا تھا کہ غزہ میں بمباری سے ہزاروں افراد اپنے گھروں، کاروبار اور جگہوں سے محروم ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں اتوار کو ہزاروں میونسپل ورکرز اور رضاکاروں نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے، جس میں ایک ہفتے میں غزہ سے ملبہ صاف کیا جائے گا۔
بائیڈن انتظامیہ کو بھی ایک ایسے مسئلے کا حل کرنے کے لیے نئے دباؤ کا سامنا ہے، جس نے سابق صدور کو بھی پریشان کیا تھا۔ یہ مسئلہ ہے کہ کیا کوئی دشمن امریکی سفارتکاروں، جاسوسوں اور فوجی اہلکاروں کے دماغ کو متاثر کرنے کے لیے مائکرو ویو یا ریڈیو ویو استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کے ممکنہ حملوں کے کیسز تیزی سے بڑھے ہیں اور دونوں جماعتوں کے قانون ساز اور وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ ان حملوں سے متاثر ہوئے ہیں اس کا جواب مانگ رہے ہیں۔ سائنسدان اور انتظامیہ کے حکام ابھی تک پریکن نہیں کہ ان حملوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، اور یہ علامات نگرانی کے آلات کی زد میں آنے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں یا واقعتاً باقاعدہ حملے کیے گئے۔ فی الحال انتظامیہ نے یقین دلایا ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے، تحقیقات میں تیزی لائی جا رہی ہے اور متاثرین کو بہتر طبی سہولتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں گزشتہ سال پولیس تحویل میں سیاہ فام شخص جارج فلائٹ کی ہلاکت کا ایک برس مکمل ہونے پر مختلف ریلیوں اور تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اتوار کے روز فلائٹ کے اہل خانہ نے منیاپولس میں ریلی کا اہتمام کیا جس میں فلائٹ کے دوستوں، سماجی کارکنوں اور دیگر شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی میں پولیس مقابلوں کے دوران ہلاک ہونے والے دیگر سیاہ فام افراد کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی۔ امریکہ کے شہر منیاپولس کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع عدالت کے باہر ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، جہاں ایک ماہ قبل جارج فلائٹ کے قتل مقدمے کی سماعت ہوئی۔ ریلی میں شریک افراد نے جارج فلائٹ، فلانڈو کاسل اور دیگر سیاہ فام شہریوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں جو پولیس کی تحویل میں ہلاک ہوئے۔ علاوہ ازیں جارج فلائٹ میموریل فاؤنڈیشن کی جانب سے جارج فلائٹ کی برسی کے موقع پر رواں ہفتے اور آئندہ ہفتے کے آغاز میں منیاپولس میں متعدد پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور اب پیش کرتے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین خبریں، اعداد و شمار اور رپورٹیں۔ امریکی ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے کہا ہے کہ وہ کووڈ ویکسین لگوانے والے بچوں میں دل کی سوزش کی اطلاعات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ادارے کے ویکسین سے متعلق شعبے نے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا کہ دل کی سوزش کے بہت کم کیسز کی اطلاعات ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر لڑکوں کی ہیں جنہیں عموماً دوسری خوراک کے بعد یہ شکایت ہوئی۔ اس شعبے کا کہنا ہے کہ بیشتر واقعات میں یہ معمولی شکایت تھی اور ان کیسز کو دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کے ادارے پبلک ہیلتھ انگلینڈ نے ایک تحقیق کے بعد ہفتے کے روز بتایا ہے کہ فائزر اور آسٹرازینیکا کی دو خوراکوں والی ویکسینز بھارت میں سب سے پہلے نمودار ہونے والی کرونا وائرس کی قسم کے خلاف بھی اتنی ہی مؤثر ہیں جتنی انگلینڈ میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی قسم کے خلاف ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ فائزر کی ویکسین بھارتی قسم کے خلاف 88% اور انگلینڈ کی قسم کے خلاف 93% مؤثر ہے۔ آسٹرازینیکا کی ویکسین بھارتی قسم کے خلاف 60% اور انگلینڈ کی قسم کے خلاف 66% مؤثر ہے۔ مزید تفصیلات سمن خان کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور برطانیہ کی ایسٹرازینیکا ویکسین کی دو خوراکیں بھارت میں پائی جانے والی کرونا وائرس کی قسم کے خلاف اتنی ہی مؤثر ہیں جتنی کہ وہ برطانیہ میں پائے جانے والے وائرس کے خلاف ثابت ہوئی تھیں۔ پبلک ہیلتھ انگلینڈ میں شائع ہونے والی تحقیقی رپورٹ کے مطابق فائزر ویکسین بھارت میں پائی جانے والی وائرس کی قسم کے خلاف 88% مؤثر ہے، جبکہ یہ ویکسین برطانیہ میں کینٹ نامی قسم کے خلاف 93% مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایسٹرازینیکا کی ویکسین بھارت اور برطانیہ میں پائی جانے والی وائرس کی اقسام کے خلاف بالترتیب 60% اور 66% مؤثر رہیں۔ اس متعدی مرض کی سامنے آنے والی مختلف اقسام کے خلاف دونوں ویکسینز کے مؤثر ہونے کا مطالعہ دوسری خوراک کے لگانے کے 2 ہفتے بعد کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں پائی جانے والی کرونا وائرس کی قسم برطانیہ میں پائی جانے والی قسم سے زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ برطانیہ میں ویکسین کے عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراکوں کے درمیان وقفے کو 3 مہینے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مختلف قسموں سے بچاؤ کے لیے ایسے لوگوں کو جنہیں وائرس سے زیادہ خطرہ لاحق ہے یا وہ 50 سے زائد عمر کے ہیں، ان کے لیے ویکسین کی 2 خوراکوں کے درمیان وقفے کو 2 مہینوں تک محدود کیا جائے گا۔ برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہینکنک نے ویکسین کی 2 خوراکوں کے مؤثر ہونے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ معمول کی زندگی بحال کرنے کے لیے درست سمت میں جا رہا ہے۔ ادھر بھارت کی حکومت نے ہفتے کو کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے اور اب یہ وبا دیہی علاقوں تک پہنچ گئی ہے، تاہم ملک کے کئی حصوں میں وبا کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,50,000 نئے کیسز کی تشخیص ہوئی، جبکہ 4,200 افراد اس مرض سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ بھارتی ریاستوں آندھرا پردیش اور تامل ناڈو میں نئے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ریاست مہاراشٹرا اور کرناٹک اور کیرالا میں کیسز میں گزشتہ 2 ہفتوں میں کمی آئی ہے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق بھارت امریکہ کے بعد عالمی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں 2,63,00,000 کیسز کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 2,95,000 افراد اس مہلک وبا کے ہاتھوں اپنی زندگیاں کھو چکے ہیں۔ اور دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر نئی دہلی میں مزید 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ نئی دہلی میں کرونا وائرس بے قابو ہونے کے بعد گزشتہ ماہ سے نئی دہلی میں لاک ڈاؤن نافذ ہے، جس میں اب 31 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اروند کیجریوال کا کہنا تھا کہ نئی دہلی کے عوام نے ایک خاندان کی طرح مل کر اس وائرس کا مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے دوسری لہر اب کمزور پڑ رہی ہے، لیکن اب بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔
کیجریوال کا کہنا تھا کہ ایک وقت تھا کہ روزانہ 28,000 کیسز رپورٹ ہو رہے تھے جبکہ مثبت کیسز کی شرح 35% تھی، تاہم اب یومیہ اوسطاً 1600 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں کرونا وائرس کیسز میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے اور ہفتے کے روز ملک بھر میں جون 2020 کے بعد سب سے کم کیس رپورٹ ہوئے۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران اوسطاً یومیہ کیسز کی شرح 30,000 سے بھی کم ہو گئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بھرپور ویکسینیشن مہم کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا۔ امریکہ میں اس سے قبل جون 2020 میں اتنے کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جس کے بعد وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی آئی اور یومیہ اموات بھی بڑھ گئیں۔ امریکہ میں یومیہ اموات کی شرح میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، جس کے بعد ماہرین معمول کی زندگی کی مکمل بحالی کے لیے پر امید ہیں۔ اور یورپ میں سیاحت کے لیے اہم ملک اسپین نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال 7 جون سے دنیا کے کسی بھی ملک سے ایسے سیاح اسپین آ سکیں گے جنہوں نے کرونا ویکسین لگوا لی ہو۔ دنیا بھر میں سیاحت کے لیے آنے والے مسافروں کے اعتبار سے دوسرے نمبر کے ملک اسپین میں پچھلے سال وبا کے سبب آنے والے سیاحوں میں 80% کمی ہوئی، جس کے باعث اس کے ساحل سمندر، محل اور ہوٹل سنسان ہو گئے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کا جمعے کے روز بین الاقوامی سیاحتی فیئر سے خطاب میں کہنا تھا کہ ویکسین لگوا کر اسپین آنے والوں کو ان کے ملک اور خطے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے داخلہ دیا جائے گا۔ اسپین یورپ میں وبا سے شدید متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے، جہاں 36,000 کرونا کیسز اور 78,000 سے زیادہ اموات رپورٹ کی گئی ہیں۔ کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد کچھ اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ افریقی ملک کانگو کے حکام نے بتایا ہے کہ ایک آتش فشاں پھٹنے اور اس کے بعد کی افراتفری میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 500 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف نے اتوار کو بتایا کہ نائرا گونگو کے آتش فشاں نے ہفتے کی شب لاوا اگلنا شروع کیا، جس کی وجہ سے گوما شہر کی 5,000 آبادی کو روانڈا کی قریبی سرحد کی طرف جانا پڑا، جبکہ 25,000 نے شمال مغرب کے علاقے سیک میں پناہ لی۔ خدشہ ہے کہ اب تک 170 بچے لاپتہ ہیں۔ یونیسیف حکام نے کہا کہ وہ ایسے مراکز قائم کر رہے ہیں جہاں اس تباہی کے بعد تنہا ملنے والے بچوں کو رکھا جا سکے۔ اس سے پہلے 2002 میں بھی یہ آتش فشاں پھٹا تھا، لیکن گوما شہر کو بڑے پیمانے پر تباہی سے بچا لیا گیا تھا۔ شمالی اٹلی میں اتوار کے روز ایک کیبل کار 20 میٹر نیچے گرنے سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 2 بچے شامل تھے۔ حادثے میں 2 سال کا ایک بچہ موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ 9 سال کا ایک بچہ ہسپتال پہنچ کر چل بسا۔ 5 سال کا ایک بچہ شدید زخمی ہوا، لیکن اسے ہوش آ گیا اور وہ بات کرنے کے قابل ہے۔ ٹورین کے ریجائنا مارگریٹا چلڈرن ہسپتال میں اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے حادثے کا شکار ہونے والوں کے لیے غم کا اظہار کیا ہے اور شدید زخمی ہونے والے بچوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کی ہے۔ آج کے دور میں لڑائی کا ایک محاذ سائبر ورلڈ بھی ہے۔ حال ہی میں ایندھن سپلائی کرنے والی ایک امریکی کمپنی پر سائبر حملے سے امریکہ کے بڑے حصے میں پیٹرول کی ترسیل بری طرح متاثر ہوئی۔ اسد اللہ خالد بتا رہے ہیں کہ گو کے ایسے حملے دنیا بھر میں بڑے ہیں، لیکن امریکہ ان کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ رپورٹ پیش ہے۔
رینسم ویئر ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کے کمپیوٹر پر موجود فائلوں تک آپ ہی کی رسائی کو روک دیتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیکرز اس کے ذریعے کمپیوٹر کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، پھر یا تو تاوان ادا کرنا پڑتا ہے یا پھر اگر ڈیٹا بیک اپ کیا گیا ہو تو اسے وہاں سے بحال کر کے مشکل حل ہو سکتی ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق گزشتہ سال کے دوران رینسم ویئر کے باعث امریکیوں کو تقریباً 4.25 ارب ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں اس نوعیت کے سائبر حملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔
متعدد تجزیہ کاروں کا تخمینہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہر سال رینسم ویئر کے واقعات میں کم از کم 2 گنا یا 3 گنا اضافہ ہوتا آیا ہے اور اکثر تاوان کی رقم بڑھ جاتی ہے۔
رینسم ویئر اٹیکس کا شکار اگرچہ کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن عموماً ہیکرز بڑے کاروباروں اور حکومتی اداروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تازہ ترین مثال امریکہ کے بڑے حصے کو ایندھن سپلائی کرنے والی کمپنی کولونیل پائپ لائن کی ہے۔
We've seen ransomware attacks to hospitals.
ہم نے اسپتالوں اور اسکولوں سے لے کر پولی کے محکمے تک رینسم ویئر کے حملے دیکھے ہیں، اور اب کولونیل پائپ لائن جیسی کمپنی پر، جس سے ہمارا توانائی کا انفراسٹرکچر متاثر ہوتا ہے۔
مشرقی یورپ اور ممکنہ طور سے روس سے کام کرنے والے مجرمانہ ہیکنگ گروپ ڈارک سائڈ کی جانب سے کولونیل پائپ لائن پر حملے سے واشنگٹن ڈی سی سمیت امریکہ کے جنوب مشرقی علاقے کی کئی ریاستوں میں اس جیسے گیس اسٹیشنز پر ایندھن کی فراہمی میں کمی واقع ہوئی۔ کئی روز کے بعد پیٹرول کی سپلائی تو بحال ہو چکی، لیکن اس کی قیمت 6 سے 7 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ کولونیل پائپ لائن کے سی ای او نے وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو میں تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹمز کی بحالی کے لیے ہیکرز کو 4.4 ملین ڈالرز کا تاوان ادا کیا ہے۔
لیکن زیادہ تر اتنے بڑے اور طاقتور ادارے آخر تاوان دینے پر مجبور کیوں ہو جاتے ہیں؟
It's going to cost you...
اس تاوان کی ادائیگی کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو $100,000 دینا پڑے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے کام بند رہنے سے اور پھر بیک اپ کے ذریعے سب کچھ بحال کرانے کے لیے آئی ٹی عملے کو ادائیگی کرنے تک سب کچھ ملا کر $50,00,000 لگ جائیں۔ اگر آپ کے سسٹمز بحال ہو بھی جائیں تو بھی آپ جانتے ہیں کہ تاوان کی ادائیگی کے مقابلے میں اس پر 10 یا 20 گنا زیادہ لاگت آ سکتی ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں ملک کے سائبر سیکیورٹی نظام کو مزید محفوظ بنانے کے ایک حکم نامے پر دستخط کیے۔ یہ اقدام وفاقی حکومت اور کاروباروں کے خلاف کئی سائبر حملوں کے بعد کیا گیا ہے۔
امریکہ یقیناً ایک بہت بڑا ہدف ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے سسٹم آن لائن ہیں۔ ہم نئی ٹیکنالوجیز تیار کرنے اور بہت سارے سسٹمز کو جوڑنے کے معاملے میں ایک معجزہ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے سسٹم بھی ہیں جو بہت سارے وسائل کا مطالبہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے۔
اگرچہ امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں کالونیل پائپ لائن سے پیٹرول کی سپلائی زیادہ تر بحال ہو چکی، لیکن اب بھی کچھ دور دراز علاقوں میں پیٹرول مہنگا بکنے یا اس کی دستیابی میں مسائل کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر سائبر حملوں کو روکنا ہے تو پوری دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین کی حکومتوں نے بیلاروس سے فوری طور پر جواب طلب کیا ہے کہ لتھوانیا جانے والی پرواز کا رخ کیوں موڑا گیا، جہاں حکام نے حزب اختلاف کے کارکن اور صحافی رمن پراڈاسیوک کو گرفتار کیا۔ لتھوانیا کے صدر نے کہا ہے کہ کمرشل پرواز کو طاقت کے زور پر رخ موڑنے کی ہدایت کی گئی۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے اس واقعے کو ریاستی دہشت گردی کا اقدام قرار دیا۔ لتھوانیا کے صدر نے سوک کی گرفتاری کی مذمت کی اور کہا کہ بین الاقوامی برادری آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ انہوں نے یہ بات پہلے ایک ٹویٹ اور بعد میں رائٹرز نیوز ایجنسی کو ای میل کیے گئے بیان میں کہی۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ انہوں نے یورپی کاؤنسل کے صدر سے کہا ہے کہ وہ پیر کو ہونے والے اجلاس میں بیلاروس پر پابندیاں لگانے پر غور کریں۔ برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کو مکمل طور پر کمپیوٹرائز کر رہی ہے تاکہ ملک میں آنے جانے والوں کی بالکل درست تعداد رکھی جا سکے۔ اس اقدام کا مطلب یہ ہے کہ ویزا یا امیگریشن کے بغیر برطانیہ آنے والوں کو امریکہ کی طرح برقی سفری منظوری کی ضرورت ہوگی۔ یہ ان منصوبوں کا حصہ ہے جن پر 2025 کے اختتام تک عمل درآمد کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل شناختی جانچ کی بدولت وزٹ ویزا درخواست کے مراکز پر جانے کی ضرورت بھی کم رہ جائے گی۔ چونکہ برطانیہ نے گزشتہ سال کے اختتام پر یورپی یونین سے اخراج کا عمل مکمل کر لیا تھا، اس لیے وزیر اعظم بورس جانسن امیگریشن کا نیا نظام لانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ محکمہ داخلہ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ کئی عشروں سے برطانوی حکومت امیگریشن کی مختلف سطحوں کو جانچنے اور ملک میں آنے جانے والوں کی درست تعداد کا حساب نہیں رکھ سکی تھی۔ اور آئیے اب کچھ کھیل کے میدان سے۔ چین نے پہاڑوں پر طویل ریس میں حصہ لینے والے 22 ایتھلیٹس کی ہلاکت کے واقعے پر شدید تنقید ہونے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بعض حلقوں کی جانب سے ریس کے منتظمین کو مردے الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ چین کے صوبے گانسو کے یلو ریور سٹون فارسٹ میں ہفتے کی شام ریس کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں 172 ایتھلیٹس شریک تھے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ریس کے منتظمین نے 100 کلومیٹر کی ریس کے لیے یلو ریور سٹون فارسٹ کا انتخاب کیا، جو قدیم پہاڑی سلسلہ ہے جہاں درجہ حرارت -0 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ہفتے کی شام ہونے والی ریس میں ایتھلیٹس ٹی شرٹ اور شارٹس پہن کر شریک تھے اور شدید ٹھنڈ کے باعث 22 ایتھلیٹس ہلاک ہو گئے، جبکہ زندہ بچ جانے والوں نے چونکا دینے والے بیانات دیے۔ مقامی میڈیا نے غیر مصدقہ موسمیاتی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریس کے وقت یلو ریور سٹون فارسٹ پر درجہ حرارت -24 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ ناقدین کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ موسم کی صورتحال سے متعلق پیش کی اطلاع دینے والے اداروں کے انتباہ کے باوجود منتظمین نے اسے نظر انداز کیوں کیا۔ صوبائی حکام نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو واقعے کے اسباب جاننے کی کوشش کرے گی۔ اور 2 بار اولمپک میڈل جیتنے والے بھارتی پہلوان سشیل کمار کو ایک ساتھی کی موت کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ دلی پولیس کے مطابق اتوار کے روز سشیل کمار کے علاوہ ایک اور شخص کو بھی انہی جیسے الزامات میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن پولیس ترجمان نے ممکنہ الزامات کی تفصیل نہیں بتائی۔ سشیل کمار نے گزشتہ ہفتے دلی کی ایک عدالت کو ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست میں کسی غلط کام کی تردید کی تھی، لیکن ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ دلی پولیس نے سشیل کمار کو 4 مئی کو دلی کے چھترا اسٹیڈیم کے باہر ایک جھگڑے کے بعد نوٹس جاری کیا۔ اس ہاتھا پائے کے بعد 3 زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا، جن میں سے 1 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا تھا۔ ہلاک ہونے والا سابق جونیئر کومبی چیمپئن تھا۔ سشیل کمار کو صرف 37 سال کی عمر میں بھارتی کشتی کا نمائندہ چہرہ قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے 2008 کے اولمپکس میں کانسی اور 2012 کے اولمپکس میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں اور آپ کو ملواتے ہیں ایک پاکستانی امریکی خاتون نائلہ عالم سے, جو ورجینیا اور واشنگٹن ڈی سی کے قریبی علاقوں میں آباد اقلیتی افراد کو ویکسین لگوانے میں مدد کر رہی ہیں. ملاقات کرا رہی ہیں سبا شاہ خان.
یہ ہے نائلہ عالم. پچھلے سال نومبر کے الیکشنز میں ریاست ورجینیا کے ہرنڈن ٹاؤن سے منتخب ہونے والی اپنے علاقے کی پہلی مسلمان کاؤنسل وومن نائلہ آج کل اپنے علاقے کی اقلیتی کمیونٹیز کو کووڈ 19 کی ویکسین مہیا کرنے کے لیے متحرک ہے. یہ ویکسین ایکویٹی کلینک بھی اس کوشش کا ہی ایک حصہ ہے.
میرا یہ ڈریم تھا کہ میں ان لوگوں کی ہیلپ کروں جن کے پاس ڈاکیومینٹس نہیں ہیں یا جن کو انگلش نہیں آتی ہے.
یہ ایکویٹی کلینک ہماری کونسل ویمن نائلہ عالم کی کوششوں کا نتیجہ ہے. ہمارا کمیونٹی سینٹر کووڈ کی وجہ سے خالی تھا اور وہ کمیونٹی کے ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی جنہیں باہر نکلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی. اور ہمارے یہاں ہرنڈن میں ایک بڑی متنوع کمیونٹی ہے جس میں اکثر کا کوئی معالج نہیں, تو اس کے لیے یہ ایک بہترین جگہ تھی اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ اس کام کے لیے تمام لوگوں کو یکجا کرنے میں کامیاب رہی. نائلہ 1995 میں پاکستان سے امریکہ آئیں اور انہوں نے ایکسپریس کیئر نامی غیر سرکاری تنظیم قائم کی جو ہرنڈن میں پسماندہ کمیونٹیز کی فلاح اور انہیں صحت عامہ کی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے کام کرتی ہے. یہ تنظیم اقلیتی کمیونٹیز میں اپنی خدمات کے اعتراف میں امریکی حکومت کی جانب سے ہوپ ایوارڈ حاصل کر چکی ہے. نائلہ کے مطابق امریکہ میں پسماندہ اور اقلیتی آبادی میں کورونا کے خلاف ویکسینیشن کو یقینی بنانے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ٹیکنالوجی تک عدم رسائی بھی ہے.
اچھا, اب یہ مسئلہ تھا کہ ان لوگوں تک کیسے پہنچا جائے جن کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے یا جو فیس بک پہ نہیں ہے. ابھی تو آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں فیس بک پہ, لیکن تو پھر ہم قریبی اسٹور ہے یہاں پہ ایچ مارٹ, وہاں گئے تو ہم نے مینیجر سے بات کی تو انہوں نے ہمیں 50 لوگوں ریفر کیے. 50 کے پاس ای میل ایڈریس نہیں تھا تو پھر ہم نے اپنا ای میل ایڈریس یوز کر کے جب اپائنٹمنٹس لیے تو ان کو جا کے دوبارہ بتایا کہ کس ٹائم پہ کس کس کے اپائنٹمنٹس ہیں.
سب کچھ ٹھیک تھا, جسٹ کال دیم, میں کال کیا ہے, اسکیڈول ان اپائنٹمنٹ, آئی کیم ان, اٹس ویری کوئک اینڈ مچ مچ ایزی.
اقلیتی کمیونٹیز جن میں غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے تارکین وطن بھی شامل ہیں, ان تک ویکسین پہنچانا امریکی حکومت کے لیے اس وقت ایک چیلنج ہے.
ان اقلیتی کمیونٹیز کے اکثر افراد میں ہچکچاہٹ اور تحفظات پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں سے اکثر ہم سے یہاں بات کرنے کے لیے تیار نہیں.
فیئرفیکس کاؤنٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایلیسن پیئرس کہتی ہیں تارکین وطن کی شناخت کے حوالے سے سوالات ویکسین تک رسائی کے راستے میں حائل نہیں ہونے چاہیے.
یہی وجہ ہے کہ ہم ان قابل اعتماد کمیونٹی پارٹنرز اور رہنماؤں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو ان خدشات کے بارے میں آگاہ ہیں اور ان خدشات کو نچلی سطح پر ہی حل کر سکتے ہیں تاکہ یہاں انہیں ویکسین دی جا سکے.
وانا بھی اسی خوف اور ہچکچاہٹ کا شکار تھی. وہ انگریزی نہیں سمجھتی لیکن کیونکہ ان کی کمیونٹی کے دوسرے افراد بھی یہاں ویکسین لگوا چکے ہیں تو انہیں یہاں آنے میں تردد نہیں تھا.
میں نے ویکسین اپنے خاندان کے لوگوں کو کووڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے لگوائی ہے.
نائلہ عالم اور فیئرفیکس کاؤنٹی کے اشتراک سے قائم کردہ یہ کلینک نائلہ کی کمیونٹی کے لیے خدمات میں سے ایک ہے. اگلے ہی ہفتے وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے کووڈ کے دوران ڈرائیونگ لائسنسز کا حصول آسان بنانے کے لیے کام کریں گی. اور نائلہ عالم کو کاؤنسل وومن کی حیثیت سے کام کرتے ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے ہیں. سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, فیئرفیکس, ورجینیا.
اور آئیے اب آپ کو ایک دلچسپ رپورٹ سنواتے ہیں. نیو یارک میں دن کا آغاز بھلا کیسے ہوتا ہے؟ سارا زمان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
کسی بھی بڑے شہر کی طرح نیو یارک میں بھی دن کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے.
سمال کافی اینڈ ون بیگل پلیز.
صرف $2 میں ناشتہ کیجیے نیو یارک میں ٹھیلے والوں سے. جو آندھی آئے یا طوفان, نیو یارکرز کو صبح بخیر کہنے پہنچ جاتے ہیں. دن کا آغاز کرنے کی ایک اور مقبول جگہ دہلی ہے جو ڈیلیکیٹیسن کا مخفف ہے. یہ ایک چھوٹی سی دکان ہوتی ہے جہاں ضرورت کی تمام اشیاء دستیاب ہوتی ہیں، جیسے چھوٹے موٹے سنیکس، کچھ گرم کھانا اور کافی.
ہمارے پاس آج تک بہت سے مشہور لوگ آئے ہیں، جیسے سلویسٹر سٹالون اور ہاروارڈ سٹرن ہمارے گاہک ہیں، گو کہ وہ کافی نہیں پیتے.
نیو یارک میں کافی کا ذائقہ لوگوں نے پہلی مرتبہ 17ویں صدی کی شروعات میں چکھا تھا. اس وقت اس شہر کا نام نیو ایمسٹرڈیم تھا، جو اسے نیدرلینڈ سے آئے اس کے ڈچ بانیوں نے دیا تھا.
نیو یارک در حقیقت شمالی امریکہ کا کافی کیپیٹل تھا. نیو یارک کا کافی کلچر بہت مخصوص ہے کیونکہ یہ ایک ڈچ نو آبادی تھی.
19ویں صدی تک گرما گرم بھاپ اڑاتا کافی کا کپ چند سینٹ میں مل جاتا تھا. ساتھ میں خبریں اور افواہیں بالکل مفت. جب کاغذ کے کپ بننے لگے تو کافی ساتھ لے جانا یا کافی ٹو گو معمول بن گیا.
ہم پچھلے 100 سال سے روزانہ بہترین تازہ کافی کا کپ فراہم کر رہے ہیں.
الیگزینڈرا بسلارو ایک ایسی کمپنی کے مالک ہیں جو 3 نسلوں سے نیو یارکرز کو کافی پلا رہی ہے. 1960 سے نیو یارک میں زیادہ تر کافی کی دکانوں کے مالک یونانی تارکین وطن رہے ہیں، لہٰذا یہ محض اتفاق نہیں کہ کافی کے کپ پر سب سے زیادہ نظر آنے والی علامت ایمفورا ہے. یہ کافی ٹو گو کی اسی طرح علامت ہے جیسے پیلی ٹیکسیاں نیو یارک کی اور پھر سٹار بکس کی شروعات ہوئی سیاٹل میں.
سٹار بکس نے کافی کو بہت اچھا روسٹ کیا ہے. ان کا روسٹ دوسروں کے مقابلے میں گہرا ہے اور یہی بات کئی سالوں تک ان کی پہچان تھی. ان کی کافی کا معیار اعلیٰ تھا اور وہ اس کو بہت زیادہ روسٹ کرتے تھے. انہوں نے ایک طرح سے صارفین کو اپنے برانڈ سے اس طرح مانوس کیا کہ وہ حقیقتاً اسے سراہنے لگے.
جو نیو یارکرز کافی سے پرسکون انداز میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کیفے ریجیو ہے، جہاں اطالوی تاریخ اور ثقافت کے رنگ آج بھی نظر آتے ہیں. یہاں کی کافی مشین نیو یارک میں سب سے پرانی ہے.
اس وقت سے اندر اور باہر سے کھچا کھچ بھرا ہونا چاہیے، مگر اب سیاح نہیں آتے.
50 سال سے فیبریزیو یہ کافی شاپ چلا رہے ہیں. ان سے پہلے ان کے والدین بھی اتنا ہی عرصہ یہاں موجود رہے. یہاں کافی اب بھی روایتی اطالوی طریقے سے ہی تیار کی جاتی ہے.
یہاں بیٹھ کر کافی پینا اچھا لگتا ہے اور یہ سوچنا کہ میں ان عظیم شعرا کے ساتھ بیٹھا ہوں جو یہاں آتے تھے اور انہی میز کرسیوں پر بیٹھ کر لکھا کرتے تھے.
چاہے کسی روایتی جگہ سے خریدا جائے یا بھاگتے دوڑتے کسی ڈیلی سے، کافی کا کپ نیو یارک میں زندگی کا ایک اہم حصہ ضرور ہے. نینا وشنیوا کے ساتھ سارا زمان، وائس آف امریکہ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
برطانیہ کے اپنے حالیہ دورے میں وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے امریکہ اور برطانیہ کے درمیان پائیدار تعلقات کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات دنیا کے لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں. جو کام ہم سر انجام دیتے ہیں اس سے نہایت اہم عالمی مسائل پر پیش رفت ہوتی ہے. ان میں COVID-19 کی روک تھام، موسمیاتی تبدیلی کے خطرے پر توجہ دینا، جمہوری اقدار اور کھلے معاشروں کا دفاع شامل ہے. مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ اس بات کو یقینی بنانے کا مشترکہ عہد رکھتے ہیں کہ دنیا کسی اگلی عالمی وبا کا پتہ چلانے اور اس سے بچاؤ کے لیے بہتر طور پر تیار ہو. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہمیں عالمی اقتصادی بحالی کی بھی قیادت کرنی ہے جو پائیدار ہو اور مساوات پر مبنی ہو، تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے جنہیں کووڈ کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ضابطوں پر مبنی بین الاقوامی نظام اور جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کو درپیش خطروں کا سامنا کرنے میں امریکہ اور برطانیہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہمارے دونوں ملکوں نے مل کر برطانوی اور امریکی کاروبار کو چین میں سنکیانگ اور دوسری جگہوں پر جبری مشقت کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کیے ہیں. ہم سنکیانگ میں مظالم اور ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز سرگرم کارکنوں اور سیاستدانوں کی پکڑ دھکڑ کے خلاف، جو چین کے بین الاقوامی وعدوں کی خلاف ورزی ہے اور پورے چین اور دنیا میں دوسری جگہوں پر میڈیا کی آزادی کے خلاف جبر پر توجہ دینے کے لیے اپنا ٹھوس تعاون جاری رکھیں گے. روس کو اس کی غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ کارروائیوں پر جواب دہ بنانے کے لیے بھی برطانیہ نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے. در حقیقت برطانیہ نے تعزیرات کے 2 عالمی پروگراموں کی منظوری دی تاکہ بدعنوانی کا قلعہ قمع کیا جا سکے اور انسانی حقوق کو سربلند کیا جا سکے. 26 اپریل کو بدعنوانی سے متعلق پروگرام کے تحت اولین تعزیرات میں دوسری باتوں کے علاوہ ان روسی افراد کو ہدف بنایا گیا جو سرگئی میگنسکی کیس میں ملوث تھے۔ اس کیس کا تعلق ایک ایسے وکیل سے تھا جو بدعنوانی کی تفتیش کر رہا تھا اور جو روسی حکام کی حراست میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ دونوں اقوام نیٹو سے بدستور وابستگی رکھتی ہیں اور مشترکہ اقدار کے دفاع اور براہ راست خطرے کا جواب دینے کے لیے بحر اوقیانوس کے آر پار اتحاد کو برقرار رکھنے کا عہد کیے ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ برطانیہ سے زیادہ امریکہ کا کوئی اور گہرا اتحادی اور قریبی شراکت دار نہیں ہے اور میں اس بات کا دوبارہ اعادہ کرنے کا موقع ملنے پر نہایت مسرت محسوس کرتا ہوں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اب نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ بہجت چلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔